الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم حضرات علماء عظام بزرگوں اور دینی بھائیوں ایک مسلمان کی زندگی اور اس کی زندگی کا ہر شعبہ دینی روشنی سے منور ہو اس کا واحد علاج یہ ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے نقوش قدم کی اتباع کی جائے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں جی کر بتایا ہے نبیوں نے. اور اس طرح جینے میں قدرتی طور پر آخرت کی کامیابی بھی مضمر اور پوشیدہ ہے. تو سنتوں کے نقوش پر اٹھنے والے قدم اصل میں اللہ کی رضا کی نیتوں کے ساتھ اٹھنے والے قدم ہیں، اور یہ قدم لے جاتے ہیں جنت کے راستے کی طرف. اور مسلمان کا مطمح نظر یہ اللہ کی رضا ہے. ایک طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے مدرسے میں، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرے. دنیا کمانا علم دین سے مقصود نہیں ہے. دنیا کمانے کے تو اور بھی راستے ہیں، اس لیے مدرسوں میں ٹیلرنگ نہ ہو، کمپیوٹر نہ ہو، تب بھی مدرسے میں کوئی کمی نہیں، اس بنا پر کہ وہ بڑے مقصد پر کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا والی لائن پر کام کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں. پرندے کاروبار نہیں کرتے لیکن اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. ایک بچڑا باندھ کے رکھتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالی روزی کا انتظام کر دیتا ہے. اور طوطا پنجرے میں ہوتا ہے تب بھی بھوکا نہیں رہتا. تو رزق کے لیے ہم جو دماغ چلاتے ہیں، اتنا دماغ نہ چلائیں تب بھی اللہ رزق دیں گے. لیکن موجودہ دور اصل میں اسباب کے دھندلکوں کا دور ہے. شریعت مقدسہ نے اسباب کے استعمال کرنے کو اور وسائل کے یوز کرنے کو نہ نہیں کہا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اسباب کو ارباب کا درجہ نہیں دے سکتے. سبب سبب ہے اور سب کام اسباب سے بنے، دنیا کے کام اسباب سے اور ایک دوسرے کے تانے بانے کے جڑنے سے ہوتے تو ہیں، لیکن مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہو. موجودہ دور میں اس کی شدید ضرورت، کیونکہ وسائل کی کثرت کا یہ زمانہ ہے. کہتے ہیں الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. ٹھیک ہے وسائل، لیکن وسائل کی بھی اپنی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے، اس سے زیادہ وہ وسائل کام نہیں کرتے. کتاب و سنت کے حوالوں کو اگر آپ اٹھا لیں گے اور ان نقوش پر نظر ڈالیں گے، تھوڑی سنجیدگی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، چیخوں پکار کم ہے، اور ہم اس پر غور کرتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈلوایا گیا، دنیا جانتی ہے کہ آگ میں کوئی چیز ڈالو تو آگ کا کام ہے جلانے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی ارادے کے ساتھ ڈالا گیا تھا. اسباب کے نقشے یہ ہیں, لیکن اسباب میں کچھ نہیں رکھا, جو ہے سب اللہ کے حکموں میں رکھا ہے. یہ دکھلانے کے لیے آگ کو اللہ نے بنایا باغ, وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاک ہوتا ہوا دیکھنے کو آئے تھے آگ سے, وہ دیکھ رہے تھے کہ باغ میں جیسے کوئی آدمی آرام سے ہو, اتنی آرام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو چلایا. اللہ چاہے تو دشمنوں سے اپنی دعوت چلوائے, اور دنیا کے سامنے اور دشمنوں کے مدعو کردہ لوگوں کے سامنے یہ بات کھولی گئی کہ آگ نہیں جلا سکتی کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کی بڑائی کو اتنا کہو اتنا کہو, اللہ کی عظمتوں کو اتنا کہو اتنا کہو, کہ تمہارے دماغ میں سے ہمارے دماغ میں سے چیزوں کا بڑا ہونا نکلے اور اللہ کا بڑا ہونا آئے. اس لیے یوں مت کہو کہ یہ میں نے کیا وہ اس نے کیا, یہ اللہ کے فضل سے ہوا. یہ کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن یہ کہتے کہتے آدمی کا یقین اللہ سے ہونے کا بنے گا. نبیوں کا یہ یقین اتنا بڑا ہے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے انبیاء کرام میں سے اکثر پر زکاتیں فرض نہیں ہوئی کیونکہ وہ مال جمع ہی نہیں کرتے, اس لیے ان کو زکات دینے کی نوبت ہی نہیں آئی. سرکار کے ایسے بہت سے واقعات حدیثوں میں ہیں کہ ایک سکہ گھر میں ہے تو آپ بے قرار ہیں کہ رات سکہ اور نبی دونوں کی ساتھ نہیں گزر سکتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کام مال سے بنتے ہیں اور ہر چیز کو پیسے کے عنوان میں ہم دیکھتے ہیں, ہر چیز کو ہم تولتے ہیں پیسوں کے وزن سے. مال سے ہر چیز کا ویلیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں وہ مال سے چیزوں کا ویلیو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں اللہ کے کسی چیز میں ویلیو ڈالنے سے ویلیو بنتا ہے, مال سے نہیں بنتا. مال انسان کے پاس ہو کر بھی کام نہیں آ سکتا, اس کے نظائر بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. ایک آدمی شاندار بنگلے میں ہے, فٹ پاتھ پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, دو چار روٹیاں آرام سے اس نے کھائی ہے اور پیر دراز کر کے سویا بھی ہے. اب بنگلے والا سوچتا ہے کہ میں تو کئی گولیاں کھا چکا, نیند کو بلا رہا ہوں آتی نہیں. یہ آدمی پیاس کھا رہا ہے, روٹی کھا رہا ہے سونکی اور نیند اس کو اتنی شاندار آ رہی ہے, تو اس کو بلا کے پوچھا بھائی تو کون سی نیند کی گولیاں لیتا ہے؟ اس نے کہا میں تو یہ پیاس کھاتا ہوں, چٹنی کھاتا ہوں, سوکھی روٹی کھاتا ہوں اور اللہ کا نام لے کے سو جاتا ہوں, میرے پاس اور کوئی گولی نہیں ہے نیند کی. کہا میں اپنا بنگلہ تجھے دوں گا اگر تو مجھے اپنی نیند دے دے. تو وہ فقیر نے کہا کہ آدمی نیند کی گولی تو خرید سکتا ہے لیکن نیند تو اللہ کے فضل سے آتی, نیند خریدی نہیں جا سکتی, کتابیں خریدی جا سکتی ہے, علم خریدا جا سکتا, عینک خریدی جا سکتی ہے اور بینائی نہیں خریدی جا سکتی ہے, بیڈ خریدے جا سکتے ہیں, نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. تو ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ آدمی وہاں جا کر جھک جاتا ہے, رک جاتا ہے, اسباب کام نہیں کرتے, ہوتے ہوئے بھی فائدہ مند نہیں ہے. ایک آدمی ٹرین میں کھڑا ہے, جیب میں پیسہ ہے, ہاتھ میں لے کے کہ اسٹیشن آئے, گاڑی رکے تو فوراً پلیٹ فارم سے ایک چائے لے لوں گا. ٹرین گزر رہی ہے پلیٹ فارم کے سامنے سے, چائے کے اسٹال گزر رہے ہیں, ہاتھ میں پیسہ ہے, سامنے چائے ہے لیکن نہیں خرید پا رہا ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ مال سے سب کام بنے تو تیرے ہاتھ میں پیسہ ہے, چائے ہونی چاہیے تیرے پاس, لیکن نہیں ہے. تو بتایا کہ ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارا حکم نہ ہو تو نہیں پی سکتا. علم کا حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے. ایک مفسر جلیل سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کریم میں کون سی چیزوں کو بڑا قرار دیا ہے. These things are bigger in sight of Quran. قرآن کریم میں اور اللہ نے کون سی چیزوں کو بڑا قرار دیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جس چیز کو اللہ بڑا قرار دے تو وہ بڑی ہوگی. فرمایا دو چیزوں کو بڑا قرار دیا, اس میں سے ایک زیر غور ہے آج. فرماتے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. حضرت قاری صاحب نے شروع ہی وہاں سے کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. صلات کثیر بھی نہیں کہا, زکات کثیر اور حج کثیر بھی نہیں کہا, لیکن ذکر کثیرا کہا ہے. اب دوسری بات, جس کو بڑا قرار دیا, ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ تعالی راضی ہو جائیں بہت بڑی بات ہے. تو دو چیزوں کو بڑا قرار دیا, ان میں سے ایک اللہ کی یاد کو بڑا قرار دیا, اور دوسرا جو ہے اللہ راضی ہو جائے اس کو بڑا قرار دیا. تو حصول علم دین کا مقصد اللہ کی رضا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی داخل کرو. میں نے کہا یہ سب مدرسے میں ہم کو داخل کرنا ہے؟ مدرسے میں اچھے انسان کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. کالجوں میں دنیا بھر کی گڑبڑیاں چل رہی ہیں, وہاں دین داخل کرو تو وہ اچھے انسان بنیں گے. کسی نے آج تک ایسا فارمولا نہیں پیش کیا. سب یہ کہتے ہیں مدرسے میں دنیا کو داخل کرو. میری رائے یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی اور جو اسکول ہیں اس کے اندر سیرت کے اسباق داخل کیجئے. اچھے انسان پیدا کرنا ہو تو, اچھے لوگ پیدا کرنا ہو, دیش کو وفادار ناگرک دینا ہو, تو پھر سرکار کی سیرت کے چیپٹر لاؤ, پھر دیکھو کہ بنیں گے انسان. کیونکہ انسانیت کی آخری حد پر اور حیوانیت کی بنیادیں جہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے اٹھایا ہے میرے نبی نے انسانوں کو, اور انسانیت کے کمال درجوں تک پہنچایا ہے. تو جو اتنے گرے ہوئے تھے تنزل میں، حیوانیت میں، ان کو وہاں سے اٹھا کر بہترین لوگ دنیا کے بنایا، نمونے کے لوگ بنایا، اور فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جس کے لیے کہا تھا کہ ڈارک ایج، اندھیروں کا زمانہ، وہاں سے اجالوں کا زمانہ آیا، تو کس کی وجہ سے آیا؟ وہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے لائی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اور آج دنیا کو اگر ضرورت ہے تو اچھے اخلاق کی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر دہشت گردی جو ہے اس کا لیبل لگا دیتے ہیں. حالانکہ میری تحقیق کے مطابق دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے. کسی ایک قوم کے ساتھ آپ دہشت گردی کو فٹ کر دیجئے، آج تک دہشت گردی کی صحیح تعریف ہی نہیں کر پائے کہ دہشت گردی ہے کیا. کوئی مظلوموں کو مارے تو دہشت گردی نہیں ہے، کوئی معصوم بچوں کو مار ڈالے تو دہشت گردی نہیں ہے، کوئی اسپتالوں پہ بھی بم داغ دے تو وہ بھی جو ہے دہشت گردی نہیں ہے. اور ایک مخصوص قوم ذرا نقل و حرکت کرے تو اس کو دہشت گردی قرار دے دیا جائے. یہ اصل میں ایک شور ہے، اس شور کو اب بند ہونا چاہیے اور کچھ تعمیری کام جو ہے ملک کرے اور جو وزراء جو ہیں وہ کاموں میں لگیں تو اچھا ہے. یہ عوام کا ذہن دوسری طرف منتقل کر کے اپنی جو خرابیاں ہیں اس پر پردہ نہ ڈالیں تو اچھا ہے. بات میں کہہ رہا تھا کہ علم دین کا حصول اللہ کی رضا کے لیے، ایک بات. نمبر دو، اگر کوئی خانقاہ میں چلا جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسہ الگ، خانقاہ الگ اور دعوت و تبلیغ الگ، یہ تینوں چیزیں، تینوں شعبے الگ ہیں. یہ تینوں شعبے ایک ساتھ ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. ایک سکے کے اندر جیسے دو بازو ہوتی ہے، الگ نہیں ہو سکتی، اس طرح یہ تین شعبے الگ نہیں ہیں. مدرسے میں دعوت بھی ہے، خانقاہ بھی ہے. خانقاہ میں دعوت بھی ہے، علم بھی ہے. اللہ کے راستے میں چلنے والی محنت میں خانقاہ بھی ہے اور علم بھی ہے، کیونکہ نمبر لگایا ہے علم کا اور ذکر کا، تو الگ کہاں ہوئے. یہ جو ہے ہماری کمی ہے کہ ہم نے ایک شعبے کو لیا اور یوں کہا یہ دین ہے، اور ہم نے ایک شعبے والوں کو کہا کہ یہ ان کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. حالانکہ ہر مومن دعوت دینے والا ہے. کہاں سے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اس امت کو خیر امت کہنے کی وجہ اچھے کاموں اور اچھی باتوں کی دعوت دینے کا اس کا مزاج ہے، اور برائیوں سے روکنا فطری طور پر انسان کے مزاج میں ہے. تو یہ جہنم والے راستے سے روکیں اور جنت والا راستہ بتائیں، اس میں کسی کو اسپیشل نہیں کیا گیا ہے، ہر امتی کو یہ شرف حاصل ہے. لہذا آپ کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا کام ہے. یہ تو ذمہ داری ٹالنے کی بات ہوئی کہ اپنے سے ٹالنے کے لیے دوسرے پہ ڈال دیا. یہ ہم سب کو کرنا ہے یہ کام، کسی موڑ پر ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر ہو سکتے ہیں تو آپ امت پنے سے نکل جائیے، امتی مت کہلائیے اپنے آپ کو، تو یہ خوبی سے آپ محروم رہیں گے، آپ الگ ہو جائیں گے.
اور خیر امت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ صفات آئیں گی، یہ صفات کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. تو دوسرا شعبہ خانقاہ کا ہے، اللہ اللہ کرنے والوں کا ہے، اپنے اندر کی اصلاح کرنے والوں کا ہے. اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی کسی سے بیعت نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی اصلاح اس کی ذمہ داری ہے. یہ کیوں کرتا ہے آدمی؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. علم کا مقصد بڑائی نہیں، اپنے کو بڑا سمجھنا نہیں، بلکہ علم کا مقصد اپنے کو مٹانا ہے. خانقاہ میں جا کے دل کو بنانا ہے، اور دل کی مایا بنے گی اتنا مٹتا جائے گا. وہ کیسے؟ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات آخری چیپٹر پر نظر ڈالیے. اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. وہ کچھ عربی آئے تھے تو وہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم بینیفٹ اسلامی حاصل کرنے کے لیے کہ غنیمت کا مال ملے گا، ہم لوگ اسلام لائیں یوں کہیں گے تو ہم کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی، یہ سوچ کر انہوں نے یہ بات کہی. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ لفظ کہنا کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ ایمان تو دل میں جو حرارت اللہ کے یقین کی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اصل میں جسے ہم نے اللہ کی طرف سے رسول مان کر سچا مان لیا، اور سچا ماننے کے بعد اس کی ہر بات کو سچا مان کر اس پر یقین کیا، اس کا نام ایمان ہے. یہ اصطلاح کو ذرا ٹھہر کر سمجھنا آپ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو سچے ایمان لائے ہیں انہوں نے ایک دن بھی جو ہے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا، اعمال کرتے رہے، ان کے اعمال نے بتایا کہ وہ ایمان والے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جو سچے ہیں وہ تو کبھی آ کے بیچارے کہتے بھی نہیں کہ ہم لوگ سچے ایمان والے ہیں. ایک جگہ ایک صاحب کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو میزبان نے کئی بار کہا کہ تمہیں پوتاں گھر سمجھی نہ کھا جو، یعنی اپنا گھر سمجھ کے آپ کھانا، ایسا مت سمجھنا کہ میرا گھر ہے. تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ ہوں تارو گھر کہیں باندھی نے لے جانا چونکہ تو گھڑی گھڑی ایم کہہ چھے گا تمہارو گھر چھے. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ میرا گھر نہیں ہے یہ اور میں لے کے نہیں جانے والا ہوں، پھر یہ بار بار تجھے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی 26 جنوری آئے گی، 15 اگست آزادی امر رہو، آزادی تو امر رہنے کی ہے، اس کو بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کرنا ہے وہ تو کرتے نہیں، اسی کو گیت گاتے رہتے ہیں. خطرہ ہے آپ کو کہ نہیں رہے گی یہ امر، پھر کیوں بار بار اس کا تذکرہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سچے ایمان والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ایمان والے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ایمان والے ہیں. مارے کھائی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایک دفعہ بھی حضور کے سامنے آ کے کہا نہیں کہ حضور دیکھا کتنی تکلیف ہے، ہم لوگ کتنے سچے ایمان والے ہیں، اب کون سے لیول کا سرٹیفکیٹ آپ دیں گے ایمان کے اعتبار سے. تو سچے ایمان والے تو مال قربان کرنے کو اللہ کے دین کے لیے تیار، وہ تو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگانے کو تیار، ہر طرح کی مشقتیں اور اللہ کے راستے کی محنت جب مانگی جائے تب دے دینے اور تب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرما یہ لوگ سچے ہیں، کہ کہتے کچھ نہیں عمل بتاتا ہے کہ سچے ہیں۔
یہ تبلیغ والا ہے، وہ خانقاہ والا ہے، وہ فلاں والا ہے،
یہ سب چھوڑنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، کام پر لگ جاؤ، ایک دوسرے کی نصرت کرو، مدد کرو، تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، مضبوط بناؤ اپنی جماعتوں کو، پارٹی بازیاں مت کرو۔ جتنے یہ باڑے بناؤ گے امت اتنی تقسیم ہوتی جائے گی۔ یہ وقت نہیں ہے تقسیم کرنے کا، یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہوں۔ اور یاد رکھو کہ اتباع سنت اور اللہ کی رضا کی نیت کے بغیر جتنا بھی چلو گے کبھی بھی متحد نہیں ہوں گے، اور کسی بھی جھنڈے کے نیچے آپ جمع نہیں ہو سکتے، اور کسی بھی پرچم کے نیچے آپ کو اتحاد نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پرچم ہے جس کے نیچے مومن متحد ہوگا تو وہ کلمہ طیبہ کا پرچم ہوگا، اس کلمے کے نیچے آپ جمع ہوں گے۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہمیں جمع کر سکتی ہے، سرکار کی سنتیں ہمیں جمع کر سکتی ہے، ہمارا امتی ہونا، ہم امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دین اسلام کے شہدائی اور متوالے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کو جمع کر سکتی ہے، باڑے جمع نہیں کر سکتے۔ اس کو تو اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، اور کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو دو چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، تیسری چیز اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ ابھی مجھے حضرت قاری صاحب نے اروقہ بھی دیا، 17-18 اپریل پر انشاءاللہ علی پور میں بڑا اجتماع ہونے والا ہے، ہم سب کو انشاءاللہ اس میں شرکت کرنا ہے، اس کی دعوت بھی دینا ہے، اور اس کے مقاصد کے لیے جن چیزوں کی اور جو محنتوں کی ضرورت ہے اس میں جو قربانی مانگی جائے اس کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا ہے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں یہ تیسری چیز، اس کا مقصد بھی ہے اللہ کی رضا۔ تو جتنے شعبے دین کے ہوں گے وہ سب کا مقصد ہوگا اللہ کی رضا، اور جہاں اللہ کی رضا مد نظر ہو، اور مطمع نظر جو ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا بن جائے اور سنتوں کی اتباع بن جائے، وہاں کامیابیوں کا آنا یقینی، وہاں دنیا اور آخرت کی کامرانیاں یہ یقینی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ والا کیا کہتا ہے، سارا جہاں ناراض وہ پروانہ چاہیے اور مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر تُو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ تو ہماری نظر ہونی چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ہم اپنی زندگیوں میں کتنا داخل کرتے ہیں، جتنا ہی داخل کرتے جائیں گے اتنی ہی زندگی کے وہ شعبے، جن شعبوں میں ہم ان کو داخل کریں گے وہ سب شعبے کامیاب ہوتے جائیں گے، چمکتے جائیں گے، اللہ کی رضا کا حصول اس میں آتا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ آدمی اللہ کی رضا اس وقت تک حاصل نہیں کر پائے گا جب تک کہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کرے۔ اس کے بغیر وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا.
کیوں؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو میرے ساتھ تمہیں محبت ہے یہ مانوں گا. کیونکہ ہمیں جن سے محبت ہے ان سے تمہیں محبت ہونی چاہیے, اور جن سے محبت ہوتی ہے ان کے نقوش قدم اور ان کی اتباع آدمی کرتا ہے.
جو فلم کے ہیرو ہوتے ہیں جن کو زیرو کہنا چاہیے, اگر اس نے آدھا سر کٹوایا یعنی آدھے بال کٹوائے تو یہ بھی کٹوائے گا, کان چھدوائے اور عورتوں کی طرح اس نے بوٹیاں پہنی تو یہ بھی ایئرنگ پہن لے گا,
اس نے ہاتھ کے اندر اگر بینگل ڈالا ہے تو یہ بھی بہت بڑا کڑا پہن لے گا, اس میں پیٹ میں سوراخ کر کے اس کے اندر بھی لوہے کی کڑی ڈالی تو یہ بڑا کڑا ڈال لے گا.
بھئی یہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے میں جس کو فالو کرتا ہوں جس کو آئیڈیل مانتا ہوں اس نے ایسا کیا اس لیے میں بھی ایسا کرتا ہوں.
مومن کے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے,
اس کے علاوہ کوئی نہیں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ کرکٹر جو ہے اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو یہ اتنا رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے طلاق دے دی اس کی اتنی فکر نہیں ہے اس میں, اس نے کیوں طلاق دے دی, تیرا کیا جاتا ہے اس نے طلاق دی تو اتنا کیوں غمگین ہے, تیرے گھر میں چوہے دوڑتے ہیں اس کی تو فکر کرتا نہیں, نہ اس کا جو ہے زیرو آ گیا اس میں تو اتنا فکر مند ہو گیا. کتنے لوگ تو 99 پر جو آؤٹ ہوئے وہ زندگی سے آؤٹ ہو گئے کہ ہمارا محبوب کھلاڑی 99 پہ کیوں گیا, وہ تو اندر بیٹھ کے انڈے کھا رہا ہے اور یہ یہاں جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں ہماری نادانی کی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ کی زندگی وہ معلوم نہیں ہے اور ایسے واہیات لوگوں کے اوپر ہم جو ہے اچھلتے ہیں. اب شادی میں بھی آئے گا جوان تو دولہا کے ساتھ کھڑے ہوں گے دو چار اس کے ساتھی, انہوں نے اسٹیج یہاں علماء بیٹھے ہیں ہلتا بھی نہیں کوئی کیونکہ یہ بیٹھتے رہتے ہیں, اور یہاں مشائخ ہیں جنہوں نے سامنے سے نہ کہا نہیں بیٹھیں گے, ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی کہاں بیٹھے. لیکن جو بیچارے کبھی ان کو موقع نہیں ملتا تو وہ دولہا کے ساتھ اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں, وہاں ایسے لنگوروں کی طرح چھلانگ لگاتے ہیں. ایک کو تو میں نے کہا کہ تجھے تو ورلڈ کپ کے اندر لانگ جمپ اور ہائی جمپ کے اندر شرکت کرنی تھی, تو یہاں کہاں گیا؟ کہ تو اتنا اچھل کے بتانا کیا چاہتا ہے کہ تجھے اتنا اچھا اچھلنا آتا ہے تو اولمپک میں جائے, یہاں کیوں آیا؟ یہ تو انسانیت بتلانے کی جگہ ہے, اور یہ تو اچھلتا کس بنیاد پر ہے؟ یہاں تو سنتیں ادا ہو رہی ہے. قاضی صاحب تو فرما رہے ہیں نکاحوں میں سنتی سرکار کا ارشاد سنا رہے ہیں, اور تو بغیر ٹوپی کے اور داڑھی میں سفن سفا اور جو ہے اچھل رہا ہے تو سمجھتا ہے بہت بڑا باکمال ہے تو. اگر تیرے اندر شرم ہوتی تو یہ سنتوں کی تو ترویج کے لیے دولہا کو لایا ہے تو اس کو بھی داڑھی کی تلقین کرتا, اور تجھے شرم ہوتی کہ مجھے اسٹیج پر بیٹھنا پڑے گا تو تو بھی ٹوپی پہن کر اور جو ہے اسٹیج کے اوپر جو ہے داڑھی کے ساتھ بیٹھتا. ایک جوان کو میں نے پوچھا کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتا تو؟ کہتا کہ ہوں تو شادی کروانا چاہوں تو شادی میں تیرے کو داڑھی کا نہ کہتی ہے, داڑھی نے تیرے کو شادی سے کب روکا ہے؟ نے کہا پہلی چھ نے تے نہ پڑے. کہا کہ وہ میری بیوی ہونے والی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے کو تو داڑھی والا نہیں پسند. کہا ہمارے حضرت ماں عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا کہ شادی کی ایک صاحب نے داڑھی رکھی تھی,
ایک بار لڑکی نے کہا یہ داڑھی نکال دینا. انہوں نے کہا کہ سر بیچاری نئی نئی ہے تو اس کو کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا تو کہتی ہوگی. دوسرے دن پھر کہا, تیسرے دن پھر کہا, تو مولانا نے کہا کہ میں تجھے تو نکال سکتا ہوں لیکن سرکار کی سنت کو تو نہیں نکالوں گا. اور چوتھے دن اس کو گھر روانہ کر دی اور نکال دیا اور کہا کہ انہیں کہی دے جو کہ ہوں تو جو موٹی داڑھی رکھوانا جو برتن ہے نا تھی رکھوانا. ایمان والا سنتوں سے دور زندگی گزارے اور دعوے محبت کرے سرکار کے ساتھ, یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے, یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. دوستوں آج 100% جو ہے ہمیں داڑھی اور سرکار کی اس نمایاں سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سرداروں نے دو چیزیں لے لی خالی, وہ بھی ناقص. ایک تو سر پہ آ گیا ان کے ساپا, اور ایک جو ہے ان کے چہرے پر آ گئی داڑھی. یاد ہی اس لیے آئی ہے کہ گرو نانک آدھے میں سے چلا گیا تھا, وہ پورا رہتا تو دین آتا تھا, ہمارے بزرگوں سے کچھ حاصل کر لیتا. دو چیزیں لی تو ان کو سردار کہا, تو حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیدا ہو وہاں سے قبر میں جائے, قبر میں کیسے رکھے وہاں تک کی سنتیں ہیں, تو کوئی عمل کرے گا تو حقیقت میں سردار اللہ بنا دیں گے. سبق پھر پڑ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی تو اب ٹائم فنش ہو گیا, اپنی اسٹوری ختم ہو گئی, آپ کی تو ذات ہی پوری دنیا کے لیے حق کا پیغام ہے. بے خبر تو جو گرے آئینے ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہم لوگ اپنے اسباق بھول گئے ہیں. پورے عالم کو لے کر چلنے والا آج عالم کی دعوت پر پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اے تماشا گاہی عالم روئے تو کو جا بہرے تماشا می روی. تو یہ تینوں شعبوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے اتباع سنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, علماء لکھتے ہیں کہ اتباع سنت میں مغفرت. اب ایک صحابی کے واقعے پر آج کی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دولت ایمان دی, اور یاد رکھو کہ ہدایتیں تقریر سے نہیں تقدیر سے اللہ دیتے ہیں. ان کی تقدیر میں تھا, ایک واقعہ انقلاب لایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک منٹ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, اور رات دن سینہ سپر ہیں سرکار کی حفاظت کے لیے, کفن بردوش ہے ایمان کی دعوت کے لیے. مومن تو ایسا ہوتا ہے, اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسا بنا دے. یاد رکھو دوستو, یہ دین کی دعوت خالی زبانی نہیں ہے, دین عمل کا نام ہے. زندگیوں میں اعمال کو زندہ کیجئے, لفاظی سے کچھ نہیں ہوتا, زندگی میں عمل ہوگا دوستو تو کہیں گے تو اس میں تاثیر ہوگی, اور نقل و حرکت پہ اللہ لوگوں کو دین دے گا, اس پر فیصلے ہوں گے. لیکن اتارو زندگی میں, اللہ میری زندگی میں اتار دے, پوری امت کی زندگی میں عمل اتار دے. اس لیے اللہ نے جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا وہاں اعمال کا تذکرہ فرمایا.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
اور
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
بس بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی. اشارہ سرکار کا رہا, ہدایت اللہ نے عطا. اس کے بعد میدانوں میں آئے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دار ارقم پر جب دروازہ کھٹکھٹایا صحابہ کرام گھبرا گئے, کہنے لگے عمر آئیں گے. حضرت حمزہ نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں مقابلہ کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے بہادری بھی عطا کی ہے, ہمتیں اور طاقتیں بھی عطا کی, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, آنے دو. اگر صحیح ڈھنگ سے آ رہے ہیں تو استقبال کریں گے, اور اگر تلوار اٹھائی تو میرے پاس بھی تلوار ہے. وہ تو دعا قبول ہونے کا وقت آیا تھا, ایمان قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور فرمایا سر قلم کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا, تلوار بھی آپ کے قدموں پر رکھ دی, زندگی آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر گزارنے کا تہیا کر لیا ہے میں نے. تو حمیدانی کے سوزے قراتے تو حمیدانی کے سوزے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر. اسی کو کہا ہے. اب ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے میدان میں بڑے بڑے سرماؤں کو ٹھکانے لگا دیا تھا, تو وہ جو رشتہ دار تھی خاتون, اس نے طے کیا تھا کہ حمزہ کو کسی طرح شہید کروایا جائے, تو وحشی کو یہ کام سپرد کیا, پیسہ دیا, بدچلنیوں کے وعدے کر دیے, آزادی کا یقین دلا دیا, اور یوں کہا کہ یہ کام تجھے کرنا ہے, بھرپور پیسہ دیں گے. لوگوں کو نپٹانے کے لیے لوگ سپاریاں دیتے ہیں, وہ دے دیا. یہ غریب تھا لیکن بہادر بھی تھا, طاقتور تھا, لڑنے نہیں آیا تھا, اس کا تو مقصد تھا حضرت حمزہ کو ختم کر کے اپنی مقصد برائی. بڑے زور کا نیزہ ایک موقع پر چٹان کے پیچھے سے چھوڑا اور وہ زیر ناف جا کے ٹھہرا, پار ہوتا ہوا چلا گیا, تڑپے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع شہادت مل گیا, تمنا پوری ہو گئی. بکتر بان کرنی ہے, فرمایا میں جان بچانے کی محنت نہیں کرتا, میں تو اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہوں, اور جان کا نذرانہ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو فبہا. جب آیا ہوں جان ہتھیلی میں لے کر تو پھر اسے بچانے کی محنت کیوں کروں. جو سر بکف ہو اور جو کفن بردوش ہو اس کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا ہے. جو طے کر کے آیا, اپنے جھونپڑے جلا کے آیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا, جانا ہے تو اللہ کے یہاں جانا ہے, پھر اس کے ساتھ لڑنا مشکل. وہ جو پہلے سے نیت کر کے آیا کہ موقع ملتا ہی بھاگ نکلوں گا, وہ لڑ نہیں سکتا, اس کا کام نہیں ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی کی انگلی میں ذرا نجاست لگ گئی, دھو سکتا تھا لیکن دماغ خراب تھا تو قصاب کے یہاں گیا, جا کے اس کے پٹیے پر رکھ دیا کہ نجاست لگی ہے, یہ انگلی کاٹ. تو اس کے چہرے کے جغرافیہ کا جائزہ لیا قصاب نے کہ بکری ذبح ہونے میں اتنا نہیں ڈرتی اتنا ہی انگلی کٹوانے میں ڈر رہا ہے. کر رکھ دے برابر انگلی رکھ اور پھر اٹھایا چھرا اور مارا دوسری جگہ اور اس نے انگلی منہ میں لے لی کہ اسی پر دعوت تھا انگلی کٹوانے کا. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وحشی نے اتنا بڑا کام کہ پھر کان بھی کاٹے ناک بھی کاٹی آنکھیں بھی نکالی اور کلیجہ جو ہے وہ بھی سینہ چاک کر کے نکالا اور تڑپتا ہوا وہ کلیجہ اس خاتون کو دے بھی دیا. علماء نے لکھا کہ ہندہ نے کلیجہ چبایا تو وہ کلیجے میں انوار ایمان تھے, وہ تھوڑے اندر چلے گئے ہوں گے جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے بھی ہدایت کی دولت سے نواز دیا. اب اتنا بڑا کام کر دیا لیکن نظر ہمیشہ جو ہے وہ ایمان لانے کے اوپر رہی. حضرت وحشی جو ہیں مکے میں رہے اور فتح مکہ کا موقع آیا تو سوچا کہ مجھے تو چھوڑا نہیں جا سکتا, سیدھے طائف پہنچ گئے, حالانکہ پیچھے سے طائف بھی گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, طائف سے واپس گئے, پھر طائف کا وفد آیا ہے. اب طائف سے خط لکھا وحشی نے کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, دین سے متاثر ہو گیا ہوں, ایمان لانا چاہتا ہوں, لیکن مجھے قرآن کریم کی ایک آیت رکاوٹ بنتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ میں ایمان قبول کروں تو یہ تین چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ یہ نفع دینے والی نہیں. وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خط لکھا ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن تینوں چیزیں ہیں, شرک دنیا بھر کا کر چکا ہوں, معبودان باطلا کی پرستش میں زندگی گزری, نمبر دو بڑے بڑے جرائم میں میں نے ایک قتل کیا ہوا ہے حضرت حمزہ کا, یہ کئی قتلوں کے مقابلے میں ایک قتل بھاری ہے, وہ بھی کر رکھا ہے. فرمایا کہ یہ تین بڑے بڑے جرائم جن لوگوں نے کیے ہیں ان کے لیے مغفرت کا دروازہ بند ہے, ان کو اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی. اور تیسری بات بیان فرمائی کہ ناجائز تعلق کا ارتکاب بھی کیا ہے, اور یہ تینوں کے لیے فرمایا کہ جس نے یہ ارتکاب کیا تو پھر اس کے لیے مغفرت مشکل ہے. تو اب میں ایمان تو قبول کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تینوں چیزیں آ گئی ہے, کیا کروں؟ فرمایا کہ ایمان قبول کر لو, شرک سے توبہ کر لو, تمہاری مغفرت ہونے کے امکانات ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, آیت لکھ کے بھیجی. اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. میشا فرمایا, اس پر جواب میں لکھا کہ یہ تو اللہ نہ چاہے تو پھر کیا ہوگا, کوئی اور نشانی بتلائیے, کوئی اور آیت لکھیے جس میں یہ بات نہ ہو. میشا نہ چاہے تو, اس کے باوجود بھی نہ کرے تو کیا کروں گا. دوسری آیت لکھی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
ابھی ایمان میں آنا ہے تو کتنا مطالعہ ہے, کتنی فکر ہے. ہم جن لوگوں پہ فخر کرتے ہیں وہ میدان میں کھلاڑی ہیں, خالی نام مسلمانی ہے, اس کے اوپر مر رہے ہیں. وہ وہاں دوڑتا ہے, یہ یہاں دوڑتے ہیں. وہ وہاں اچھلتا ہے, اس سے ڈبل, یہ یہاں اچھلتا ہے. حالانکہ اس کو اچھلنے پہ کچھ ملنے والا نہیں. ہاں اپنا ہے یہ, لیکن کر تو رہا ہے اسلام کو بدنام. اللہ والوں کے پاس بیٹھو, اہل اللہ کے پاس رہو, علماء سے استفادہ کرو. یہ لوگ ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیاں علموں کی طرح بنائیں گے. یہ اخلاق کے دیوالیہ پن کے شکار جو لوگ ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے, آپ کی نسلوں کو کیا دیا انہوں نے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تو ابھی آج کل تو ٹیلی ویژن پہ وہ آتی ہے تفسیریں اور میں تو بہت عالم بن رہا ہوں. میں نے کہا پیشاب کے نالے میں سے دودھ نہیں آ سکتا. اللہ تعالی نے تعلیم کے لیے نبیوں کو بھیجا, یہ مدرسوں کا سلسلہ, یہ اہل اللہ کا, یہ علماء کا سلسلہ, اسی راستے سے علم آئے گا. یہ ایک ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول, دوسرے میں استغفر اللہ کی تسبیح, اس سے نہیں آئے گا. کہتا میں تو دونوں کام کرتا ہوں, ایک ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول جو چاہتا ہوں چلاتا ہوں اور دوسرے میں جنت کا ریموٹ کنٹرول سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ اسداد جمع نہیں ہو سکتے. میں نے کہا مناتے کا تو نہ کہتے کہ دو اسدادی چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, لیکن یہ دور ایسا آ گیا کہ اس میں سب ایک ہی جگہ جمع ہے. اب کیا ہے, اس کی چیزوں پر یہ خوش ہو رہا ہے. نام اس کا تھا مسلمان تو بیچارہ دیوانہ ہے, اور ہمارے یہاں تو مشہور ہے گانڈی گجرات. یہ تو جس کے پیچھے لگے تھے کہ بہو ہارا بہو ہارا اور بگڑا تو مارا. لیکن سوچو, میں کئی بار یہ بات کہہ چکا کہ ایک وہ انگریزوں کی ٹیم میں کھیلنے والا مسلمان وہ تو اتنی بڑی داڑھی کے تھن میدان میں اترتا ہے, اور یہ بلڈوزریے کو شرم آتی ہے اور وہ اس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں. تو اللہ کے وہاں جواب نہیں دینا پڑے گا کہ تم کو چاہنے کے لیے, تم کو پیار کرنے کے لیے, تم کو نمونہ بنانے کے لیے میں نے رسول دیا تھا, صحابہ دیے تھے, اللہ والے دیے تھے, ان کو تو نمونہ بنایا نہیں. بنایا بنایا تو اس کو بنایا جس کی زندگی خود تباہ ہے, اس کی زندگی پہ تم اپنی زندگی بناؤ گے. وہ بلہ چلاتا ہے تو تم بلہ چلاؤ گے, اتنا کروڑ تمہیں بھی مل جائے گا جتنا ان کو ملا ہے. 12 آدمی کو کھلانے کا کتنے لوگ اندر چلیں گے, سب اس پہ لگے ہیں. تو کتنی ٹیمیں بنائیں گے انڈیا والے, ہر آدمی یوسف پٹھان اور ڈھمکانا بننے کے لیے نکلا ہے. اللہ کے بندے بنو. وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ایک پروگرام آ رہا تھا جس پہ یہ عنوان تھا کہ کون بنے گا کروڑ پتی. میں نے کہا اب یہ عنوان کی ضرورت نہیں ہے, اب تو کون بنے گا جنتی, اس پر محنت کی ضرورت. آج تو جہنم کی دعوت, برائیوں کی, خرابیوں کی دعوت. اب وہاں جب فتح کا جشن منایا تو شراب کی بوتل توڑ کر اسے اچھال رہے, ہلاتے ہیں شراب کی بوتل سب کے اوپر چھڑکتے, ناپاک اور حرام شراب, اس سے خوشیاں منانے والوں کے اوپر ہم خوش ہوں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. میرے دوستوں جوانوں, اپنی یہ محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر سرکار کے متوالے بن جاؤ, سرکار کی سنتوں کے عاشق بن جاؤ. دیکھو ہر موڑ پر اللہ کامیابی دیں گے, کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا.
سردار لوگوں نے کہا ہم ہیلمٹ نہیں پہنے گا، ہمارے سر پہ ہیلمٹ کا بھی ہیلمٹ ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہیلمٹ کی، گورنمنٹ نے ریکوگنائز کر دیا اس کو۔ سنتوں پر آپ جم جائیں، آپ کسی کو سنتوں پر جمائیں، آپ جمیں، انشاءاللہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، سنتوں میں کامیابیاں رکھی اللہ نے، اور عہدے نہیں ملتے سنتوں کی بنیاد پر تو سنتیں نہیں چھوڑیں گے، عہدے چھوڑ دیں گے، اللہ جنت کے عہدے دے گا ایمان والوں کو، اور محروم کوئی بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی محروم نہیں ہوگا۔ اب وہ ہاشی معاملہ کو پوچھا گیا کہ when you coming on the ground with the beard what do you feel about that، آپ کیا سوچتے ہیں داڑھی کے ساتھ آپ آتے ہیں تو آپ کو شاید شرم محسوس ہوتی ہوگی کہ میدان پر سب جو ہے بغیر داڑھی والے ہیں، ایک آپ داڑھی والے ہیں تو آپ کو شرم محسوس ہوتی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ do not shy to imitate the prophet، نبی کی اتباع میں شرم نہیں، سرکار کے متوالوں کو سرکار کی اداؤں پر کیا شرم، اسے تو فخر ہے کہ الحمدللہ سنتوں کے ساتھ ہوتا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے اجمیر میں ایک طالب علم تھا پٹھان، اس کی داڑھی کے خالی دو بال تھے، ایک بال ٹوٹا تو 40 دن رویا تھا، اللہ سنتوں کے نام پہ تو نے دو بال دیے تھے، ایک ٹوٹ گیا، 40 دن غم کیا اس نے۔ ایک ہم ہیں کہ سنتوں کو روز نالوں میں بہاتے ہیں اور دعویٰ محبت کا۔ آج دوستو اگر لوگ ہم پر انگلی اٹھا رہے ہوں، اگر لوگ ہمارے پیچھے ہوں، ہمارے دشمن ہوں، کوئی تعجب نہیں، کیونکہ ہم سنتوں کے دشمن ہیں۔ اگر سنتوں کا عشق پیدا ہو جائے گا ہماری زندگیوں میں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ناجائز شراب اس کا ایک قطرہ حرام، مسلمان پی تو سکتا نہیں، وہ وعیدیں اس کے سامنے ہیں کہ یہ کیا ہے، سب برائیوں کی جڑ، سب خرابیوں کی جڑ۔ تو ہاشم عملہ کے لیے جب شراب کی بوتل رکھی، اس نے کہا پہلے اس کو ہٹاؤ، کوئی ڈرنک مجھے نہیں چاہیے، پانی لا کے دو۔ جب بیٹھ کر انہوں نے گراؤنڈ پہ پانی پیا تو رپورٹرز نے کہا کہ سب تو کھڑے کھڑے پانی اور ڈرنک لے رہے ہیں، آپ نے بیٹھ کر کیوں پیا؟ اس نے کہا اس لیے میں نے پانی بیٹھ کر پیا کہ اٹ از دی سنت آف مائی پروفٹ، اٹ از دی فیشن آف مائی پروفٹ۔ تم فیشن فیشن کی بات کرتے ہو، ہمیں تو سنتوں کی فیشن اپنا۔ جب ایک کومنٹیٹر نے ان کو جو ہے دہشت گرد اور ٹیررسٹ نما قرار دیا کہ یہ تو ٹیررسٹ معلوم ہوتا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، پوری دنیا میں کھلبلی مچی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ what do you say that the commentator say you that you are the terrorist, what is your opinion about these comments، یہ جو کامنٹ اس نے کی اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ to forgive is hobby of my prophet صلی اللہ علیہ وسلم so I don't take care and I forgave that person who has said me the terrorist، جس نے مجھے ٹیررسٹ کہا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا آپ نے اتنے بڑے مجرم کو؟ دنیا معاف کرنے کو تیار نہیں، فرمایا میرے نبی دشمنوں کو معاف کیا کر۔ یہ ہے دعوت، اس طرح سے دین کی دعوت پھیلے گی دوستو، دعوت دینے کا یہ راستہ ہے۔ میدان کھیل کا ہوگا نا تو وہاں بھی سنتوں کی دعوت آپ دیں گے، دین کی دعوت اپنے اخلاق کے ذریعے سے دیں گے۔ تو شادی کا سٹیج ہو تو جوان دعوت دے گا سنتوں کی، اور جب میدان ہو کھیل کا، آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، کوئی پوچھ لے آپ کو آپ باڈی بلڈ کر رہے ہیں، صحت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں عبادت میں مضبوط ہو جاؤں تہجد نہ چھوٹے میری، میری عبادات نہ چھوٹیں، اس بنا پر میں چست و چوبند رہنا چاہتا ہوں، میں فٹ رہنا چاہتا ہوں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو انفٹ رہنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ آپ اپنی باڈی کو مضبوط رکھیے اور اپنے آپ کو ساؤنڈ رکھیے، تندرست رکھیے، ہیلدی رہیے۔ اسلام اس کو نہ نہیں کہتا، لیکن نیت اور ارادہ آپ کا کیا اس پر فیصلہ ہے۔ جوانی کو سنبھالو دوستو، بگاڑنے کے چاروں طرف راستے ہیں، اور اگر سنبھالنا ہے کتاب و سنت کی روشنیاں جوانی کو سنبھال سکتی ہے۔ اب آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے، وہاں وحشی بے قرار ہے کہ مجھے کوئی آیت اطمینان دلانے والی اگر مل جائے تو میں دربار رسول میں پہنچ جاؤں۔ بہت لمبے واقعات ہیں، اس میں نہیں جاؤں گا میں۔ سرکار نے آیت کا آخری حصہ بھیجا، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ تمہارے جرائم بہت بڑی، تمہارے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت بہت بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی ہے جتنے تمہارے گناہ بڑے ہیں۔ اگر سچے دل سے ایمان قبول کرو، توبہ کر لو شرک سے اور گناہوں سے، اور اعمال صالحہ شروع کر دو، تمہارے سیئات کو اللہ حسنات میں تبدیل فرما دیں گے۔ ہمارے حسنات وہ سیئات ہیں، اسے حسنات نہیں کہہ سکتے۔ دو رکعت ہم پڑھتے ہیں، نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ ہماری تلاوت صحیح، نہ سجدے میں جانا صحیح، نہ قعود صحیح، نہ قاعدہ صحیح، نہ جلسہ صحیح۔ سب جلسے ٹھیک کرتے ہیں، ہمارا نماز کا جلسہ ہی صحیح نہیں۔ تو کیا اس پر کچھ ملنے کی امید ہے؟ کیا اس پر کوئی اجر ملنے کی امید ہے؟ ارے خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو ہمارے منہ پر نہ مار دے، کہ اسے حسنہ نہیں کہتے، یہ تو سیئہ ہے۔ لیکن اس پر اگر اللہ تعالیٰ قبول کر کے نواز دیں اور اگر کچھ اجر عطا فرما دیں، تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میری نہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اب حضرت وحشی چلے آئے، دل کو اطمینان ہو گیا کہ اب ایمان لاؤں گا اور نبی کے دربار میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ نبی مجھے ہینگ کرنے کا حکم دے دے، مجھے قتل کرنے کا حکم دے دے، لیکن ایمان لانے کے بعد قتل بھی ہو جاؤں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اس لیے اب جانے کی امید بڑھ گئی۔ طائف سے ایک قافلہ آیا تھا، سرکار کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ قافلے کے ساتھ آگئے، بیچ میں بیٹھے ہوئے بہت بھاری بھرکم باڈی حضرت وحشی کی، کسی نے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، وہ حمزہ کا قاتل آیا ہے، آپ جس کو دیکھنا چاہتے تھے وہ آیا، کیوں آیا ہے؟ ایمان قبول کرنے کے لیے۔ فرمایا بٹھاؤ، اسے میں پہنچتا ہوں۔ سرکار مجلس میں آ گئے، وحشی پر نظر پڑی، سوال کیا، انت وحشی، تم وحشی ہو نا؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میں وحشی ہوں۔ انت قتلت حمزہ، تو نے ہی جو ہے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ کہا جی، اور اب سوچتے ہیں کہ اب فیصلہ ہوگا کہ اسے قتل کیا جائے، آیا کیوں ہے اللہ کے بندے؟ فرمایا آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے عشق میں ڈوب کر آیا ہوں، قرآن کریم پڑھتا رہا ہوں، تلاوت ہوتی رہی ہے، آیتوں پر غور کرتا رہا ہوں، ایمان کا شہدائی ہو گیا، آپ کا متوالہ ہو گیا، آپ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے، کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے آیا ہوں۔
فرمایا ہاتھ بڑھا دو.
بیعت کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تیرا ایمان لانا منظور ہے. میرے دل میں غم و غصہ صحیح لیکن تو ایمان لانا چاہتا ہے, میری عداوت اور میرا غصہ تیری اللہ کی رضا کے حسن میں کوئی مانے اور حائل نہیں بنے گا.
وہ اپنی جگہ, یہ اپنی جگہ,
تیرے اور رب کے درمیان میں حائل نہیں بنوں گا. ایمان منظور فرمایا گیا, اب وحشی تھے, اب حضرت وحشی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگ گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا وہ قتل تو میں نے معاف کر دیا. اتنے خطرناک قاتل کو مسکراتے ہوئے معاف کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام, اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی رضا تجھے حاصل رہے اور تیرے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہے تو تجھے اتباع کرنی پڑے گی, وہ بات ماننی پڑے گی, تو پھر تیرے لیے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. جب دیکھتا ہوں تجھے اچانک میرے چچا کا حال سامنے آ جاتا ہے
اور دل میں کوئی کوئی باتیں آتی ہے, سامنے رہے گا تو کہیں میری نفرت کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے کوئی جملہ نکل جائے, تیری عاقبت خراب ہو جائے, اور اگر میری بات ماننا یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ماتحت تو ضروری سمجھتا ہوں تو میری پسے پشت بیٹھنا پڑے گا, میرے سامنے نہیں بیٹھنا تجھے. آئے تھے اس لیے کہ سرکار کا چہرہ انور دیکھتے رہیں گے, آئے تھے وصال کے لیے, لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ اب صرف میری پشت کے دیکھنے پر اکتفا کرو اور پیچھے رہو, تمہاری مغفرت کے لیے یہی اتباع کافی ہے. رو پڑے حضرت واشی کہ میں تو یہ تمنا لے کے آیا تھا اب باقی زندگی میری گزرے گی تو دیدار چہرہ رسول میں گزرے گی, سرکار کا چہرہ دیکھتا رہوں گا اور دیدار کرتا رہوں گا, میں اس کے لیے آیا تھا, لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی طے کر لیا ہے کہ اس کے اشاروں پر زندگی گزاروں گا, وہ جس چیز میں راضی ہے میں راضی رہوں گا, اب اگر مجھے نہ دیکھنا اس میں تو راضی ہے میرے نبی تو میں تیری پشت پر بیٹھا رہوں گا لیکن تیری رضا کے خلاف نہیں کروں گا, اس بنا پر کہ اگر میں اپنی تمنا پورا کرنے کے لیے نکلا تو میں جنت سے محروم رہوں گا. اس لیے کیا کہا, پوری زندگی جب تک رہے وہاں وہ پسے پشت بیٹھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے راضی ہیں اور جو کرنے کو کہیں وہ کرنا, یہ ایک ایمان والے کی شان ہے, اسی میں اس کی کامیابی کا راز ہے, اسی میں اس کی مغفرت کا راز پوشیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرمائے. آج اصل میں یہاں نیچے بہت سے حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں, میں نے بہت جھجک کے ساتھ اور ہچکچاتے ہوئے اپنی بات شروع کی کہ ان علماء کے سامنے ایک تو بات کرنا مشکل, پھر میں چاہتا تھا کہ یہ حضرات جو ہیں اوپر تشریف رکھتے ہیں, لیکن کچھ حضرات کو جانتا ہوں اور کچھ کو نہیں جانتا, کچھ کو اگر میں بلاتا ہوں کچھ کو نہیں بلاتا, تو پھر یہ اشکال پیدا ہوتا کہ ان کو بلایا ہم کو نہیں, تو پھر مرتبے کا جو لحاظ ہونا چاہیے اور جو ان کا حقیقت میں اکرام ہونا چاہیے شاید اس میں کچھ کمی آ جاتی. اس بنا پر پورے بیان میں یہ جذبہ کہ کب میں معافی چاہوں اس سے وہ رہا. میں تمام ہی حضرات علماء جو نیچے تشریف رکھتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ان کو اوپر ہونا چاہیے تھا, ویسے اوپر نیچے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, یہ بات حضرات علماء بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو سچے موتی ہوتے ہیں وہ سمندر میں گہرائی کے اندر ہوتے ہیں جبکہ کچرا جو ہے وہ اوپر تیرتا رہتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے مقامات کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، ان کے علوم سے فیوز سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں ان تمام حضرات سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں اور خود ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہر قدم پر ان کے علوم کے فیضان کو اداروں تک نہیں بلکہ پورے عالم میں جاری ساری فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی اس شکل میں کہ ہمارے ہر قدم پر اور ہر نقش میں اور ہر ادا میں کوئی سنتوں کی چمک اور جھلک اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالیٰ رب العالمین. میں ان جوانوں کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی جانفشانی اور محنتوں کے ساتھ جو ہے دعوت دی، اور اس موقع پر انہوں نے ایک اچھا نمونہ قائم کیا کہ جب دنیا دوسرے میدانوں کی طرف جا رہی تھی انہوں نے اللہ کے دین کی بات کے لیے ہم کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ دین کی محنتوں کے لیے ان کی جوانیوں کو قبول فرما لے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ دین پر انہیں جمع دے، اور خوب دنیا کی ترقیات بھی اللہ تعالیٰ، اور دین پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے محروم نہیں کرتے ہر قدم کے اوپر. ساتھ ہی میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ سائیں سائیں کرتی ہوئی سردی اور اس کی تیزی اور اس کے باوجود آپ حضرات کا تشریف رکھنا یہ واقعی قابل تعجب بھی ہے، اور یہ بھی دعا کے لیے ایک دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کے اندر اور اصلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایتوں کے فیصلے فرمائے. اب یہاں مشائخ تشریف رکھتے ہیں، کوئی دعا فرمائیں گے. ایک ساتھی بیمار ہیں جن کا آپریشن ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اجتماع جو ہونے والا ہے اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور اس میں شرکت کا ارادہ بھی کرنا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوششیں جو ہے وہ بھی کرنا ہے اور اللہ سے اس کی کامیابی کو مانگتے بھی رہنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وازواجه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور اقراری پاپی ہیں، گناہگار ہیں. اے اللہ رات دن تیری نعمتیں کھا کر تجھے ناراض کرتے رہے اور شیطان کو خوش کرتے رہے. اے اللہ ہمارے ان جرائم کو درگزر فرما دے. زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم نے تجھے ناراض کر کے گزارا اور گناہوں کے اندر گزارا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما. زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کامیابی اسی بنیاد پر عطا فرما. اے اللہ تیرے احکام کی پیروی نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں عطا فرما. عشق رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے اللہ آئندہ آنے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، کامیاب فرما. اور اے اللہ جو علماء تشریف لائے اور جو علماء محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما، علمی عملی ترقیات سے ان کو مالا مال فرما.
جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، اے اللہ ہماری حاضری کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جن حضرات نے محنت کر کے ہمیں جمع کیا، تمام تر انتظامات کیے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، دین کی فکریں عطا فرما، ان کی جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرما، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اس پورے مجمع کی اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین.
حضرت سے لائن لگا کر مسافہ کر لیں، ترتیب کے ساتھ میں ایک طرف سے لائن میں آئیں دوسری طرف سے نکلتے چلے جائیں، کچھ ساتھی سائڈ میں کھڑے ہو جائیں ترتیب بنانے کے لیے.